سے ہوتا ہے، حسد بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، بغض بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، ریاکاری بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے، نام و نمود، چھوٹی سی نیکی کر کے اس کا واویلا کرنا، یہ سارے گھٹیا اخلاق، جب شرک اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو آگے کیا چیز رہ گئی؟ اس کو ایک ہی جملوں میں، جمعے کا وقت بڑا مختصر ہے، اس کی ڈیٹیل کو بیان کریں تو بڑی طویل ہے، لیکن اگر ہم اپنے دماغ کو بیدار کریں اور نیک بننے کی نیت کر لیں تو اس کا مطلب اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مادہ پرستی جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں اصلاح نہیں ملتی ہے، سکون نہیں ملتا ہے، تو کسی دانا شخص نے کہا کہ جسے پیاس نہیں لگی ہے اسے ٹھنڈے شربت کی قدر نہیں ہوتی، جس کو پیاس لگ جائے وہ اس چیز کو چاہتا ہے۔ تو میں اور آپ کبھی نیک بننے کی خواہش ہی نہیں کرتے، کبھی طلب ہی نہیں ہے، کبھی فکر ہی نہیں ہے، تو قرآن جو واضح طور پر ہر لمحہ جس کو ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں پیاس نہیں لگی ہے، جو پیاس نہ لگی ہو تو میٹھا ٹھنڈا خوشبودار شربت بھی بندے کو بے ذائقہ لگتا ہے، لیکن جب پیاس لگی ہوئی ہو اور تڑپ کے پیاس لگی ہو تو اگر گرم پانی بھی ہو تو وہ اس کو لذت کا ذائقہ دیتا ہے۔ تو پتا چلا مین چیز ہے میری اور آپ کی طلب، ول، کہ ہم چاہتے ہیں نیک ہونا، تو یہ چیز کو اگر ہم لیں تو قرآن مجید اس کو ذکر کرتا ہے۔ آئیے مفسرین نے جو اس کا خلاصہ پیش کیا ہے، وقت بہت مختصر ہے، تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ مادہ پرستی ہے۔ مادہ پرستی سے کیا مراد ہے؟ کسی شخص کا دنیاوی مال و اسباب کی بیجا محبت میں لگ جانا، مال و دولت کی حرص میں اضافے کی ہی فکر کرتے رہنا، شہرت اور ناموری کے لیے اپنی نیکی کے اگر کوئی کام کر لیے ہیں تو اس کا ڈھنڈورا پیٹتے رہنا، حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر اپنی بری خواہش کی تکمیل کرنا، اللہ کے قانون کو پیچھے رکھنا، بس جو دل میں آیا اور مال و اسباب کی طلب میں لگ جانا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے قانون ضابطے کو فراموش کر کے اپنی خواہش بد کے تحت حرام اور حلال کے قاعدے کو چھوڑ کر اس کی رغبت کی طرف لگ جانا، یہ مادہ پرستی ہے، اور یہ دل کا سب سے بڑا، یہ دل کی غفلت اور یہ دل کا سب سے بڑا مہلک مرض ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین ایک بڑی پیاری بات یہ بھی لکھتے ہیں کہ مادہ پرستی سے مراد کیا ہے، اس کو کیوں مذمت کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان دنیاوی کاموں میں اس قدر مشغول نہ ہو جائے، بندہ دنیا کے کاموں میں اس قدر نہ لگ جائے کہ اس کام کی وجہ سے وہ آخرت اور اللہ کے حکم کو بھول جائے۔ اور جناب رسول اللہ کی پاکیزہ حدیث نے اس کو اور زیادہ ڈسکرائب کیا ہے، فائن کیا ہے، اور اس کی زیادہ تشریح کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو ہم نے سب سے پہلے، جو آج ہمارا سبق ہے، جو ہمیں یاد رکھنا ہے، گھر جا کر اس کی تیاری بھی کرنی ہے، وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے قرآن؟ فرما ان الذین لا یرجون لقاءنا، اب یہ مادہ پرستی کی تعریف ہو رہی ہے کہ کیا مراد ہے۔ فرما ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، فرمایا کہ یقیناً جو لوگ ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یہ وجہ ہے، یعنی روز قیامت اور ثواب اور عذاب کے قائل نہیں، اور دنیا کی فانی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جناب یہ دنیا کبھی ڈھل جائے گی، یہ جوانی کبھی ڈھل جائے گی، بس اس جوانی کو بچانے کے لیے جہاں سے پیسہ آئے کماؤ، اور اپنی ساری عمر اسی کی طلب میں گزار دیتے ہیں، اور اسی پر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ ہماری آیت سے غفلت کرتے ہیں، یعنی ہمارے نبی کی باتوں کو فراموش کر دیتے ہیں جو انہوں نے بتائی ہے، اور قرآن جو اللہ کی آیت ہے، رسول اللہ اللہ کی آیت ہیں، فرما ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ضابطہ زندگی بناتے ہیں، اپنی مرضی سے کمانے کا طریقہ بناتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور جو ہم نے اپنی نشانی رسول کی شکل میں، اور جو ہم نے اپنی نشانی قرآن کی شکل میں انہیں عطا فرمائی ہے، اس سے وہ غفلت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ اور جہنم ہے، اور یہی ان کی دنیاوی کمائی کا بدلہ ہے۔ اس میں قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ کس چیز کی اللہ رب العالمین جل والا مذمت کو بیان کر رہا ہے، کہ جب بندہ دنیا کمانے میں اللہ کو بھول جائے، تو جب اللہ کو بھولے گا تو حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں رہے گی، جب وہ اللہ کو بھولے گا تو اپنی چودراہٹ، اپنا نام، اپنے گویا کے شور و شرابہ اور اپنا ڈھنڈورا نیکی پر پیٹتا رہے گا، لیکن جہاں رب یاد رہے گا تو وہ ایک ایک چیز کو شریعت کے قانون کے اندر تولے گا. اگر کوئی برائی فکر آ بھی گئی، تکبر کی آ گئی، تو اس کو جھاڑے گا اور ہر ایک کا جو حق ہے اس کو ادا کرے گا اور دنیا کا کام جم کر کرے گا، لیکن وہ یہ کام رکھے گا کہ جو میں نے کیا ہے، جس رب کے لیے کیا ہے، اس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ وہ انٹرنل اور اسپرچل ویلیوز ہیں کہ جو مادہ پرستی کو گراتی ہے، اور جب بندہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، جس طرح اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ اس امید کو انہوں نے ختم کر دیا کہ ہم نے رب سے بھی ملنا ہے. دیکھیے، ہر برائی ہمارے لیے اس لیے ہوتی ہے، اور دنیا کی حیات ہی پر وہ مطمئن ہو گئے ہیں، اور ہماری نشانیاں جو قرآن کی شکل میں انہیں بار بار آئی، نبی کی صورت سیرت کی شکل میں مبارک میں ان کے سامنے ہیں، لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین جل والا نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے جہنم ہے، کیونکہ یہ مادہ پرستی. سورہ شورا میں اس کو اور کلیئر کیا ہے. ایک کے بعد ایک آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. سورہ شورا آیت نمبر 20 کی طرف میں آ رہا ہوں. قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، کہ انسان دنیاوی کاموں میں اس قدر مشغول نہ ہو جائے کہ اس کے باعث وہ آخرت کو بھول جائے. سو رہا ہے تو سو رہا ہے، کما رہا ہے تو کما رہا ہے. نماز چلی گئی، ابھی قربانی آ رہی ہے، تو وہ سوچے گا کہ میں حصہ دے کر ہی جان چھوڑا دوں، جبکہ ابھی اس کو کہا جائے پلاٹ خریدیے تو وہ کر نہ جانے کہاں چھپایا وہ پیسہ لا کر دے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جب وہ آخرت اور طلب ثواب کو چھوڑ کر اپنی ذات کو ویلیو دیتا ہے. یہ مادہ پرستی ہے. زکات کا وقت آ جائے، نہیں جناب میں بہت مقروض ہوں، لیکن اپنا مقصد آ جائے تو چھپا ہوا پیسہ نکال کر لے آئے گا. یہ ہے مادہ پرستی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے ہماری ملاقات اور ہمارے حکم کو فراموش کیا ہے. اور یہ مادہ پرستی کو کاٹ کر نکالنے کے لیے زکات کا حکم آتا ہے کہ کماؤ گے تم اور ہمارے حکم میں ہمارے بندوں میں بانٹو گے. محنت تم نے کرنی ہے، دن رات تم نے بازار میں محنت کرنی ہے، مال جمع کرنا ہے اور پھر ہمارے کہنے میں اس کو تقسیم کرنا ہے. فرمایا یہ مادہ پرستی کو کاٹنے والی چیز ہے کہ تمہیں پتا چلے کہ یہ مال تمہارا نہیں تھا، ہمارا تھا، تم امین ہو، اس کو ہمارے کہنے پر بانٹو. لہذا مال کو تم جمع کر کے رکھتے رہو گے، زکات نہیں دو گے، صدقہ نہیں دو گے، قریبی رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھو گے، اللہ اکبر. تو لہذا اس پر سب سے بڑی بات، یہ تمام حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ مادہ پرستی، فجر کی اذان ہو رہی، اٹھو نماز پڑھو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ یہ دنیا کی جو تمہیں ہم نے سہولت دی ہے اس کا ایک دورانیہ ہے. ہمارے حکم کو فراموش کرنے کے بعد آرام آرام نہیں ہوتا ہے، وہ عذاب بن جاتا ہے، وہ جہنم بن جاتا ہے. سورہ شورا میں دیکھیں اس کو کس طریقے سے کلیئر کیا ہے، اور اس کے بعد ابو داؤد کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. ذہنوں کو بیدار رکھیے، سرکار نے کیا کمال کی مثال دی ہے. اس سے ساری چیزیں کھل کے سامنے آتی ہے، بندہ اس کو دیکھتا ہے تو ہائے ہائے کر جاتا ہے کہ اللہ نے کیا دانائی حضور کو عطا فرمائی، اور حضور کس طرح اس مسئلے کو اور اتنے بڑے مہلک مرض جو ایمان کا کینسر اور دل کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے، اس کی طرف وہ گویا کہ لے کر آتے. یہ مادہ پرستی ہے ساری چیز. ڈھول بجانے والے کے لیے لاکھوں روپے، مہر 10,500 روپے، یہ مادہ پرستی ہے. شادی کے چار حال ہیں، مہمانوں کے سامنے اپنی فن خانی دکھانے کے لیے 11 قسم کے کھانے بنیں گے. شریعت کا مطالبہ ہوگا تو اس کی مسجد بنا رہے ہیں حضرت صاحب، لیکن جب نکاح کی بات آئے گی تو اس میں عورت مردوں کا اختلاط ہوگا، اور اس میں چودراٹ دکھا، آپ نکاح نہیں پڑھائیں گے، آپ کے مدرسوں کا چندہ دیا تھا ہم نے. تو میں نے کہا مدرسہ ہماری پراپرٹی تھی، اللہ کے لیے دیا تھا، تو اگر تم نے مدرسے کے لیے چندہ دیا ہے تو یہ ناچ گانے کی محفل میں ہم نکاح پڑھائیں؟ کندھا، اگر آپ نکاح پڑھانے نہیں آئے آپ کو چندہ نہیں دیں گے. یہ ہے مادہ پرستی، یہ ہے فرعونیت. اسی کو قرآن نے ذکر کیا. بھائی شریعت کی پابندی ہونی چاہیے، اور میں بار بار کہتا ہوں علماء ایسی مجلس کا بائیکاٹ کریں ورنہ خدا کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے. جہاں پر اللہ کا دین گر رہا ہو، سیٹ صاحب نے خدمت کی سبحان اللہ، لیکن ان سے یہ چھٹی نہیں مل جائے گی کہ وہ حرام کام کر رہے ہوں اور ہم کانے بن جائیں کہ ہم کو گاڑی دلائی تھی، ہمارے کو پلاٹ دلایا تھا، ہمارے کو کوئی 2,000 4,000 10,000 کا لفافہ دیا تھا، تو حضرت مفتی صاحب کانے بن جائیں اور کہیں کہ جناب نہیں نہیں حضرت، جتھے پتر نور جمال اتھے کھوتا گدا سب حلال. معاذ اللہ علیہ باللہ، یہ یہودیت نہیں ہے، یہ اسلام ہے. یہ مادہ پرست جو علم والوں میں بھی آ جاتی ہے مادہ پرست، یہ صرف دنیا داروں میں نہیں آتی. یعنی صرف بیپاری میں نہیں آئے گی، صفوں میں بیٹھنے والوں میں نہیں آئے گی، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی آئے گی، اور وہ اس کا دگنا عذاب دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایسے پڑھے لکھے لوگ قیامت کے دن اپنی اتڑیاں کھینچتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، العیاذ باللہ۔ جس نے جتنا جانا اس پر اتنا حکم لازم ہے۔ تو لہذا دیکھیے، یہاں پر میں یہاں پر فراڈیوں کی بات کر رہا ہوں، صالحین کی بات نہیں کر رہا، بلکہ انہی کے ساتھ جڑ کر انہی کے ذکر سے تو ہمیں عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں دین کی قدر کہاں پتہ چلے، اہل بیت نہ ہوتے تو ہمیں یہ قدر کہاں، اولیاء صالحین نہ ہوتے تو آج ہمارے چہروں پر داڑیاں ہوتی، آج ہم نمازوں کے شوقین ہوتے۔ تو یہ عقلی استثناء ہے، یعنی عقلی طور پر۔ اب آپ دیکھیں قرآن اس کو کیا کہتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ لوگوں کی گردن نہیں پھلاؤں، بیٹھ جاؤ، مسئلہ بیان کیا، گردن پھلانگنا جہنم کی وعید ہے، آداب سیکھو۔ اب آپ دیکھیں یہ سورۃ الشورا ہے، آیت نمبر 20 ہے، توجہ کیجیے آپ، قرآن کریم کیا کہتا ہے، فرما من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرت من نصیب۔ اللہ اکبر۔ فرما جو آخرت کی کھیتی چاہے، مثال دی ہے کیونکہ اس وقت کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، تو اس مثال دے کر ان کو سمجھایا جا رہا ہے، یعنی ان کے ذریعے ہم تمام کو سمجھ۔ من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثہ، فرمایا جو آخرت کی کھیتی، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے، جو آخرت کی کھیتی چاہے یعنی اجر چاہے تو ہم اس کی آخرت کی کھیتی کو بڑھا دیں گے۔ نیت ایک سے 100 گنا ہو جائے گی۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس 99 نیکی ہوگی لیکن اس کی حیثیت پانی کے بلبلے کی ہوگی، اور ایک بندہ جس کے پاس ایک نیکی ہوگی اور پہاڑ بھی اس کا وزن نہیں اٹھا پائے گا۔ اللہ انما الاعمال بالنیات، اس کے نزدیک باطن اور اللہ کے قانون کی ویلیوز مادہ پرستی کے سامنے، یہ یہاں پر ذکر کیا۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اور جب پڑھنے کی اللہ نے یہ توفیق دی ہے تو اللہ عمل کی توفیق دے اور اسی پر اللہ ہمیں خاتمہ دے۔ من کان یرید الحرث الآخرت نزد له فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کھیتی کو بڑھائیں، اور فرمائے جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے آقا سے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں وہ آدمی بہت بڑا این جی اوز کا کام کرتا تھا، غریبوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، بڑا لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ وہ پیش آتا تھا، یا رسول اللہ اس کو کیا اجر ہے؟ حضور نے فرما کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ اس نے آخرت کو طلب کرنے کے لیے کلمہ توحید نہیں پڑھا تھا۔ تو غریبوں کو کھانا کھلانا، دسترخوان لگانا، این جی اوز کے کام کرنا، یہ صورتاً اچھے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب اچھے ہوں گے کہ جب سب سے پہلا سچ اور حق، بندوں کا حق تجھے یاد ہے، رب کا حق یاد نہیں ہے، اور بندوں کا حق کیا بندے اپنے اماں اور ابا کے گھر سے لائے ہیں وہ اللہ نے بتایا ہے۔ لوگ کہتے جی حقوق العباد پہلے، میں نے کہا حقوق العباد کیا ہے؟ وہ اللہ کے بتانے سے حق ہوا ہے، اگر اللہ کی مرضی نکال دو تو وہ کوئی حقوق العباد نہیں، پھر وہ گناہ ہے، وہ اجر کا باعث اس لیے بنتا ہے کہ رب کے کہنے پر ادا کیا جائے۔ تو اصل الاصول انما الاعمال بالنیات قل ان الصلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ حبیب کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اصل میں میرے اللہ کے لیے ہے، اس لیے پھر اس اللہ کی نیت آ گئی تو پھر مسکرانا بھی عبادت ہو گیا۔ ہم بڑے جلباز ہو جاتے ہیں، یہ لبرل ٹی وی پر بک بک کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہے، حقوق العباد، حقوق العباد۔ ہم نے کہا بھائی حقوق العباد یہ کس نے لازم کیا ہے؟ اللہ نے لازم، اس رب کے خلاف شرک، اس رب کے خلاف الہاد کرنے کے بعد کسی کو کپڑا پہنانا عبادت نہیں رہتا، کسی کو کھانا کھانا عبادت۔ میری ماں سیدہ عائشہ نے پوچھا رضی اللہ عنہا، وہ مکہ کے اندر ایک بڑا سخی تھا، وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ میری ماں نے ایک دفعہ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکہ میں جو لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اس کو کیا اجر ہے؟ حضور نے فرما کوئی اجر نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حق کو چھوڑا تھا، یعنی کلمہ توحید اس نے نہیں پڑھا تھا۔ تو لہذا پتا چلا کہ ثواب کو ثواب بنانے والی چیز اللہ پر ایمان ہے، اس کے ذریعے یہ سب ہوگا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جہاں اس نے دنیا طلبی لی اور حرام پیسہ تھا مسجد بنا لی، حرام پیسہ تھا افطاریاں کروا دی، حالانکہ سارے کام اپنی جگہ پر اچھے ہیں لیکن کیے اس نے حرام پیسے سے، حرام پیسے سے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا قانون گرا دیا تو وہ افطاری کھلانا، وہ نیکی کا کام کرنا، کسی پر اشارہ نہیں کر رہے ماذا اللہ، ہم سب اس میں شریک ہیں، ایک قرآن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کا معیار کبر میں انانیت میں اتنا ہے کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ گربان پکڑے کہ یہ آیت آپ نے ہمارے لیے پڑھی ہے. ارے بھائی کس کے لیے پڑھی؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. جب تک یہ سانس چل رہی ہے ہم فتنے میں ہیں، آزمائش میں ہیں، کسی کے خلاف نہیں بنی. ہم کسی کے خلاف کیا بولیں؟ ہم خود پھنسے ہوئے. اللہ ہم تمام کے حال پر رحم فرمائے، ہم تو اپنی اصلاح چاہ رہے ہیں. تو یہ تو اصلاح کے لیے بات کی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں. یہ میں آپ سے نہیں خطاب کر رہا، قرآن مجھ سے اور آپ سے خطاب کر رہا ہے، ایک بیان کیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ نیکی کے کام ہیں سارے، مسجد بنانا، مدرسے بنانا اور غریبوں کو کھانا کھلانا، لیکن اگر یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کما کر کیا ہے تو فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں، کوئی اجر. اگلے کا پیٹ بھر گیا الگ مسئلہ ہے، تجھے کوئی اجر نہیں ملے گا، تجھے کوئی نفع نہیں ملے گا. مدرسے بہت بڑے بڑے بن گئے، پیر صاحب تعویذات دے رہے ہیں اور ادھر قانون پاس ہو رہا ہے عدالتوں کے اندر اللہ کی توحید کے خلاف، اور پیر صاحب لا الہ الا اللہ. میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ آپ نے لگایا؟ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا حق ہے. ہمت کر، جو مرید تو نے اپنے لیے جمع کیے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو اللہ ادعو الى سبیل ربک، ان کو اللہ کی طرف بلا. اپنا آستانہ اپنے بچوں کے لیے اس میں انویسٹمنٹ اور موڑی جمع کر رہا ہے، ایک قبر سے دو قبر، دو سے چار، چار سے پانچ گلے. مزارات کی اہمیت حق ہے، اس کے خلاف بک بک کرنے والا بدعتی ہے. میں کاروبار کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگ تمہارے پاس دین کے لیے آتے ہیں، اور جہاں شریعت اور دین کی بات ہوگی تو پیر کا کام ہوتا ہے میت کو نہلانے والا، کہ وہ نہلا کر صاف ستھرا کر کے اللہ کی طرف بڑھا دے. وہ اللہ کے بندے ہیں. تو لہٰذا یہ دیکھیے، تو یہاں پر یہ فرمایا کہ آخرت کی طلب جس میں نہیں اس کی نیکی نیکی نہیں. اب سرکار دو عالم کی گھڑی سے مبارکہ ہے، اور علامہ ابن عصیر جزری نے اس کا جو معنی کیا، میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھوں گا. اپنے دل کو اور کان کو کھول کر اس بات کو آپ بھی سنیں، میں بھی سنوں. حضور نے ایک بات کی، فرما احرس لدنیا کا کانک تعیش ابدا وعمل لآخرتک کانک تموت غدا. اللہ اکبر. حضور فرماتے دنیا میں اس طرح کھیتی باڑی کرو گویا کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہنے رہو گے، اور آخرت کے لیے اس طرح عمل کرو جیسے تم کل مر جاؤ گے، کہ تو کل مر جائے گا. اپنے ہر کام کو اگر ہم آخری کام سمجھیں، ہر نیکی کو آخری نیکی سمجھیں، کہ قبر میں تو عمل تو ہے نہیں، قبر میں تو رزلٹ آئے گا، عمل یہاں پر ہے، تو بندہ کہے گا چھوڑو یار، اب میں سارے کام کو چھوڑتا ہوں، یہ کام تو دنیا میں آخرت میں کام نہیں آئے گا، آخرت میں کام تو رب کی فرمان برداری کی طرف آئے گا. تو لہذا حضور نے فرمایا جب بندہ اپنے ہر نیکی کے کام کو آخری سمجھے، اور اپنی ہر نیکی کو آخری سمجھے کہ ابھی میں مر جاؤں گا، تو اسے اخلاص بھی آ جائے گا، رب کی رضا بھی آ جائے گی، اور اس سے مادہ پرستی جائے گی. وہ مال بھی اگر اس نے جمع کرے گا تو بیوی سے کہے گا یہ تیرا حق تھا لے لے، یہ بچے سے کہے گا، یہ بہن سے کہے گا، یہ بھائی سے کہے گا. وہ کہیں گے تم نیک اتنے کیسے ہو گئے؟ کہ اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے عصر کی نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی. یہ رسول اللہ کا فرمان مقدس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرما کا احرس لدنیا کا انک تعیش ابدا، دنیا کی کھیتی باڑی ایسی کر جیسے تو ہمیشہ اس میں رہے گا. وعمل لآخرتی کانک تموت غدا، اور تو آخرت کی طلب میں نیکی کے کام ایسے کر لے جیسے تو کل مرنے والا ہے. مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے، ذرا توجہ سنیے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر تیاری کروائی ہے کہ دنیا کو آباد کیا جائے اور لوگ اس میں باقی رہیں، اور جو لوگ تمہارے بعد دنیا میں آئیں وہ تمہاری خدمت سے اس طرح فائدہ اٹھائیں جس طرح تم نے اپنے سے پہلوں سے فائدہ اٹھایا. ماں باپ نہیں ہمارے، جن کے ہیں اللہ ان کو زندگی دے، رہنا ہوتا تو وہ رہتے. تو جس طرح ان سے ہم نے فائدہ اٹھایا، ہم نے جو کیا ہمارے بعد، ہمارے بعد والے اس کا فائدہ اٹھائیں گے. محدثین کہتے ہیں کیونکہ انسان کو جب یہ معلوم ہوگا، توجہ، انسان کو اگر یہ معلوم ہوگا کہ اس کی زندگی بہت لمبی ہے تو وہ دنیا کی تعمیر میں لالچی ہو جائے گا، اور آخرت کے معاملے میں آپ نے اعمال میں اخلاص کی ترغیب دی اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال پر ابھارا. کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ اس نے کل مر جانا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے گا. بعض علماء نے کہا اس حدیث کا معنی، اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ تر دنیا میں زہد کی ترغیب دی ہے کہ کچھ کھاؤ پیو نہیں بیٹھے رہو، یہ مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ اس حدیث کا معنی یہ کہ جب انسان کو یہ علم ہوگا کہ اس نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے تو اس کو دنیا کی جب انسان کو یہ علم ہوگا کہ اس نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے تو اس کو دنیا کی ہرس نہیں ہوگی، وہ سوچے گا کہ دنیا کی فلاں چیز مجھے آج ملی، نہیں ملی تو کیا ہوا، کل مل جائے گی، میں کون سمر رہا ہوں، اور آخرت کے لیے جب وہ عمل کرے گا جیسے کل مر جانا ہے تو سو نیک اعمال سے زیادہ اس کو کسی اور کام کی لالچ نہیں ہوگی۔ اب حدیث پاک سنیے جو آگے آ رہی ہے، ابو داؤد شریف کی اور جامع ترمذی میں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قاضی القضاۃ صحابہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے، جو شخص صرف کا قید اس لیے ہے کہ دنیا کو چھوڑا نہیں جائے گا لیکن اس میں عمل آخرت کے لیے کیا جائے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، کمایا بھی جائے گا، بال بچے بھی ہوں گے، اس سے بھگانا مراد نہیں ہے، لیکن وہ آخرت کی طلب کے لیے ہے کہ جناب میرا ڈیسٹینیشن آگے ہے، اب اس ٹاپ پر رکھا ہوں تو یہاں جتنے سائے کی ضرورت ہے، یہاں جتنے پانی کی ضرورت ہے، اتنا ہی رہوں گا جتنا میں نے طلب کرنا ہے، منزل تو میری آگے کی ہے، بس ابھی تھوڑا سے گاڑی کے اندر فیول وغیرہ ڈل جائیں، چائے وغیرہ پی لیں، سارے پیسنجر تھوڑے سے سستا لیں، پھر گاڑی میں بیٹھیں گے، مانا کہ ادھر گرمی ہے تو کیا ہوا، جہاں جاؤں گا وہاں اے سی بھی لگا ہوا ہے، ٹھنڈک بھی ہے، تو جب بندے کو منزل کی امید یقین رہتی ہے تو راستے کے خطرے اس کے لیے انجوائے بن جاتے ہیں، اس کے لیے گویا کہ مزے کی چیز بن جاتی، اس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان دنیا میں ایسے ہے کہ عابر السبیل، جیسا مسافر اپنے راستے کو گزار رہا ہے اور اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اب دیکھیں رسول کریم کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتا ہوا میں نے سنا کہ جو شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو بگاڑ دیتا ہے، پرا گندا کر دیتا اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقر اور تنگ دستی لاتا ہے، وہ مال کماتا پھر بھی کہتا میرے پاس کچھ بھی نہیں، پھر آگے بڑھتا، میرے پاس کچھ نہیں، پھر آگے بڑھتا، اور اس کو دنیا کی صرف اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا حصہ اس کے لیے پہلے مقدر کر دیا گیا، اور جو آخرت کا قصد اور ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو جمع کر دیتا ہے، آگے سنیے، اللہ اس کے معاملے کو جمع کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنا یعنی اللہ اپنی طلب میں لے آتا ہے، اور اس کا ہاتھ تو مال میں ملوث ہو رہا ہوتا ہے، دل اس میں ملوث نہیں ہوتا، اور دنیا ایسے شخص کے لیے کہ جو دنیا کمائے لیکن آخرت کی فکر کو رکھے، اللہ فرماتا ایسے بندے کے لیے دنیا اس کے پاؤں کی خاک میں لا کر جمع کر دیتا ہے، یعنی دنیا اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا وہ قول، یا اللہ تو مجھے دنیا دے لیکن پھر مجھے اس سے دور رکھنا، داتا صاحب کہتے ہیں یہ تصوف کا سب سے بڑا قاعدہ ہے، دنیا مانگی تاکہ شکر کروں اور اس سے پیچھے رہوں تاکہ صبر کی کیفیت حاصل ہو۔ اس کو میں بیان کیا گیا کہ جیسے کشتی جب سمندر میں چلتی ہے تو وہ پانی کے اوپر رہتی ہے، اور پانی اگر اس کے اندر آ جائے تو وہ غرق ہو جائے، تو مال ہاتھ میں ہونا چاہیے، دل میں آخرت ہونی چاہیے، دل میں نیت ہونی چاہیے، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اپنی تمام فکر کو صرف ایک فکر بنا دیا اور وہ آخرت کی فکر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی، اور جس کے افکار دنیا کے لیے مشغول ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کس وادی میں جا کر غرق ہوتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اور جس کو آخرت کی فکر ہے اللہ رب العالمین جل وعلا رحمت اس کی دستگیری فرماتی۔ موضوع طویل ہے، میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے کافی، جس پر آپ توجہ کیجئے گا، یہ ہمارا دوسرا سبق ہے، ایک تو سورہ شورا کی آیت نمبر 20 ہم نے پڑھی، اس کو گھر میں جا کر میں اور آپ مطالعہ کریں، قرآن کو وقت دیں ہم، اور ایک سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور 8 پڑھی۔ اب میں سورۃ الفاتر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، یعنی دنیا کی محبت اور مادہ پرستی سے مراد یہ کہ اللہ کو بھول کر دنیا کمانا، اللہ کو یاد رکھ کر دنیا کماؤ تو یہ نور اللہ نور ہے، اللہ کو یاد کر کے دنیا کمانے سے مراد کیا ہے کہ کمانا، کھانا پینا پھر اس کے قانون کے مطابق ہوگا، جس چیز کو اس نے، آج یہ مادہ پرستی ہے نا، کہ ہم اپنے مقصد کے لیے اگلے کی غلطی پر تنبیہ نہیں کرتے، برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہاں پر سراسر آخرت تھی، اور یزید کے پاس سراسر مادہ پرستی تھی، کہ میرے پاس حکومت آ گئی ہے، میں جو قانون لے کر آؤں، میں جو نظام کر لوں، میں جو سلسلہ گویا کہ چلاؤں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کیا بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، غریبوں کے گھر ہو تو بلڈنگ پوری گرا دی جائے، اور ثاقب نثار صاحب اسلام آباد میں پلازے اس لیے اٹینڈ کرتے ہیں، کیا ہوا خان صاحب نے لے لیا ہے، اب جب خرید لیا ہے تو اس کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے، تو یہ نسلہ جو تم نے گرایا غریبوں کا گھر، خدا تمہیں دنیا میں بھی رسوا کرے اور آخرت میں بھی رسوا کرے۔ ایسوں کے لیے برائی نہیں رکھیں گے تو ہم کبھی عبادت کی لذت نہیں پائیں گے، ظالم کے لیے اگر دل میں برائی نہ ہو تو کلمہ کبھی نہیں آتا۔ حضور نے فرما من اب غزا للہ، اب دیکھیں یہاں پر کیا بات کی گئی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے ایمان والو اللہ کا وعدہ سچا ہے بے شک، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہرگز تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ میں اکثر بچوں کے ساتھ جاتا ہوں قبرستان اپنی عبرت کے لیے، کیونکہ مجھے 25 سال اس نماز مسجد میں ہوا ہے، تو بچے مجھے بتاتے ہیں شاہ صاحب دیکھیں یہ وہ ہمارے نمازی یہاں آرام کر رہے ہیں، حاجی ابراہیم صاحب کی قبر پر میں 2 دن پہلے گیا، ان کی بہت یاد آئی، وہ یہاں آتے تھے ہمارے پاس۔ تو نمازیوں کو پورا تقریباً عصر سے لے کر مغرب تک ہم بچوں کے ساتھ تھے، تو ایک ایک نمازی ہمارے جو تھے، شبیر بھائی رحمت اللہ علیہ، دیگر ہمارے دوست، ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر ہم نے فاتحہ پڑھا، اور ایسے نیک لوگ تھے۔ میں بچوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم صرف گزر رہے تھے نا، تو میں سورہ اخلاص پڑھا تھا، قل اللہ احد اللہ الصمد، میں کہتا ہوں مجھے اتنی لذت آ رہی تھی جیسی لذت مجھے پڑھنے میں کبھی نہیں آئی، ایسے نیک لوگ تھے۔ اللہ اکبر، آخرت کو طلب، اللہ ان کے صدقے ہمارا خاتمہ خیر پہ کرے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے میرے دوستوں، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ قدبہ پڑھا کریں قدبہ، اور اس میں خود کو محسوس کریں کہ ہم کیا کر و فر کے لوگ ہیں، ان کے تقوی و طہارت کو آپ دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین جل والا نے قرآن کریم میں بہت جگہ پر دنیا داری اور مادہ پرستی پر تنبیہ فرمائی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیے، اس پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کر دیں گے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مادہ پرستی آ گئی اور اس کا تقاضا۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اچھی چیز ہے، لیکن وہ تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ اللہ، تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، یعنی ان کی خوشی کے لیے تم اللہ کے قانون کو گرا دو نا۔ فرمایا، اور جملہ دیکھیں کیا ہے، اس پر امام رازی نے جو لکھا ہے، وقت ہوتا تو میں بیان کرتا، آئندہ جمعے میں زندگی رہی انشاءاللہ تو اللہ کے فضل سے بیان کروں گا، نہیں رہی تو اللہ اس آیت کے صدقے ہمیں بخش دے اور عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اولاد اچھی ہے، اس کی حفاظت کی اللہ نے بات کی، مال بھی اچھا ہے، لیکن فرمایا اولاد اور مال، اے ایمان والو، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ بچے کے چکر میں نماز چھوڑ دی آپ نے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی، بچوں کو بے حیائی پسند ہے تو ڈھول بجانے شروع کر دی، بچوں کو فلاں پسند ہے تو وہ سارا عذاب اپنے سر پر لیا۔ یہاں پر رب نے کہہ دیا کہ میرا قانون ہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اس کو فالو کرو اور بچوں کو سمجھاؤ، اس طرف لاؤ، اور مال کو ہمارے طریقے پر رکھو۔ فرمایا، ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ فرما، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون، اللہ اکبر، فرما جس نے ایسا کیا تو وہ بے شک اس نے اپنے لیے بہت بڑا خسارہ مول لیا ہے۔ امام شافعی نصیحت کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں، دنیا کی لغزش، دنیا لغزش کی جگہ ہے، ذلت کا مقام ہے، اس کی عمارتیں ویرانی کی طرف اور رہنے والی قبروں کی طرف جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اس میں اکٹھا رہنے والے لوگ ایک دن ضرور جدا جدا ہو جائیں گے۔ کیسے گھر میں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے جب چھوٹے تھے، سب جدا ہو گئے، ماں پہلی چلے گئی، باپ بعد میں چلے گئے، بھائی چلے گئے، تو رشتہ دار دوست، بچپن میں جائیے کبھی اپنی پرانی بستی میں جائیے تو آپ کو پتا چلے گا وہ آپ کا جگری دوست اب دنیا میں نہیں رہا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمائے ایک دن اس میں اکٹھا رہنے والے لوگ ایک دن ضرور جدا ہو جائیں گے، اس کی مالداری فقر اور کثرت تنگی کا باعث ہے، اور اس میں تنگ دستی فراغی کا سبب ہے، تو تم اللہ کی طرف متوجہ رہو، اس کے رزق پر راضی رہو، اور اس کی باقی رہنے والی جنت کو فنا ہونے والی اس دنیا پر ترجیح نہ دو، کیونکہ تمہاری زندگی ڈھلتے ہوئے سائے اور گرتی ہوئی دیوار کی طرح ہے، لہذا عمل زیادہ کرو اور نیکیوں کی اور عمل زیادہ. لہذا فرمایا کہ کیونکہ تمہاری زندگی ڈھلتے ہوئے سائے اور گرتی ہوئی دیوار کی طرح ہے, لہذا عمل زیادہ کرو اور دنیا کی امید کو کم رکھو. اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن و سنت کے احکام پر مجھے اور آپ کو, تمام بہن بھائیوں کو اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے, فرائض و واجبات کا مجھے اور آپ کو پابند بنائے, نفسانی خواہشات کی پیروی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے, دنیا کی محبت سے اللہ نجات عطا فرمائے, دنیا داروں کی بری صحبت سے اللہ بچائے, بزرگان دین علماء کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے, اپنی ذات پر کامل توکل عطا فرمائے, میانہ روی کی صفت سے اللہ ہمیں مزین فرمائے, اور آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کی اللہ ہمیں سوچ عطا فرمائے, اور ہمارے مردہ اور تاریک اور اندھیرے دلوں کو اپنے ذکر سے اللہ روشنی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.